السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیع۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم نے دیکھا کہ شام میں خانہ جنگی جاری تھی، جس کے دوران ایک مسلح باغی گروہ نے شام کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے پڑوسی ملک عراق کے بھی ایک بڑے علاقے پر قبضہ کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر دی، اسے خلافت کا نام دیا اور لوگوں سے اس پر بیعت اور اطاعت طلب کی۔ جو مخالفین ہیں، جو دوسرے مستق سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا قتل عام بھی شروع کر دیا گیا۔ آج ہم اس پروگرام میں غامدی صاحب سے خلافت اور عراق اور شام میں جاری خانہ جنگی کی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
اور گفتگو میں ہمیں جوائن کریں ملک اسلم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
شکریہ
غامدی صاحب۔ اس وقت اگر ہم ان دو ملکوں کا، تو میں نے شروع میں ذکر کیا شام اور عراق کا، مشرق وسطی کی اس وقت عمومی صورتحال کا جائزہ لیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، لیکن ہم بار بار اس بات کا پرچار کرتے ہیں اور غیر مسلموں کو مسلمان کرنے پر بضد نظر آتے ہیں کہ اسلام امن آشتی کا مذہب ہے، جو کہ بلا شبہ ہے، لیکن آج سب سے زیادہ انتشار ہمیں مسلمان ملکوں میں ہی دیکھنے میں ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ تاریخ میں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جمہوری نظام قائم ہوا، لوگوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے خلفاء کا انتخاب کیا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی اولاد کو یا اپنے بعد میں اپنے کسی عزیز کو نامزد کر دیا ہو۔ یعنی جو اس زمانے میں ایک مسلمانوں کی جمعیت وجود میں آ گئی تھی، اس میں میرٹ کی بنیاد پر انہوں نے فیصلے کیے۔ کوئی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، اتفاق بھی کر سکتا ہے، بہرحال وہ ایک ٹریڈیشن تھی جو قائم کر دی گئی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ملوکیت قائم ہو گئی، یعنی جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی روایت پڑ گئی جس نے قریب قریب اسی جگہ پہنچا دیا جہاں کیسر و کسرا کے زمانے میں یہ نظام تھا۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ اس طرح کی ملوکیت قائم ہو جائے کسی ملک میں، تو وہاں پر جمہوری روایات پنپ نہیں سکتی۔ یعنی ملوکیت کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ لوگوں کو محکوم بنا کے رکھیں گے، ان کو شہری کے بجائے آپ رعایا بنائیں گے۔ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر کوئی سیاسی ٹیلنٹ موجود ہے تو وہ سامنے نہ آنے پائے۔ کسی آدمی میں اگر ذرہ برابر بھی آپ کو اس کے جراثیم نظر آئیں گے کہ یہ کل مجھے چیلنج کر سکتا ہے، تو آپ اس کو پاتال میں اتار دیں گے۔ تو جو ایک خالص تنقیدی فضا ہوتی ہے جس میں لوگ حریت اور آزادی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتی۔ اب وہ جو ملوکیت قائم ہوئی، وہ ایسا نہیں کہ دو سال، چار سال، پانچ سال، دس سال کے بعد ختم ہو گئی، وہ پھر صدیوں پر محیط ہوئی۔ یعنی کم و بیش 550 سال تو عباسی حکومت ہی رہی، پہلے کوئی 100 سال کے قریب بنو امیہ کی حکومت رہی، پھر انہی لوگوں نے جا کر اندلس میں حکومت قائم کر لی، وہاں پر بھی 100 برس اس میں لگے۔ بعد میں بھی یہ ہوا کہ عثمانیوں نے جب ان کی جانشینی اختیار کی تو انہوں نے بھی کوئی جمہوری نظام قائم نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دور حاضر میں، یعنی قریبی زمانے میں، جبکہ عثمانی سلطنت ختم ہو رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں وجود میں آ رہی تھیں، تو مذہب کی بنیاد پر جو سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی وہ سعودی عرب کی تھی۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ جب وہاں پر انقلاب آ گیا اور ریا سے اٹھنے والی اس تحریک نے سعودی عرب پر قبضہ کر لیا، اس وقت تو سعودی عرب نہیں کہلاتا تھا، عرب کے اس جزیرہ نما پر قبضہ کر لیا، تو ہمارے ہندوستان سے بہت سے جلیل القدر لوگ گئے۔ مسلم مولانا محمد علی گئے، ڈاکٹر انصاری گئے، سید سلیمان ندوی گئے، ان لوگوں نے وہاں جا کر بہت زور لگایا کہ یہاں پر ایک شورا پر مبنی جمہوری نظام قائم کیا گیا۔ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید بھی ہوئے، لیکن بالآخر ہوا یہ کہ وہاں پر بھی بادشاہت قائم ہو گئی۔ تو اب مسلمانوں کی ساری تاریخ اصل میں بادشاہت کی تاریخ ہے، اس میں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جمہوری روایات کیا ہوتی ہیں۔ جمہوری روایات کے تحت عراق میں، شام میں، اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں، لوگوں کی رائے لیتے ہیں، رائے کی بنیاد پر حکومت قائم کرتے ہیں، تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہماری تو ماضی کی تاریخ یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دو گروہ ہیں اس میں، ایک گروہ ہے جس کو آپ ایکسٹریمسٹ کا گروہ کہتے ہیں، جیسے طالبان تھے، جس طرح یہ داعش کے لوگ ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں اقتدار آگے بڑھ کے سنبھال لینا ہے، اور اقتدار کو حاصل کرنے کا طریقہ ووٹ نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر طاقت موجود ہے تو آپ طاقت کے بلبوتے کے اوپر علاقوں پر علاقے فتح کیجئے اور وہاں اپنی خلافت کا علم لہرا دیجئے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو علماء کا گروہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عباسیوں کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد عثمانیوں کے زمانے میں بھی جوڈیشری رہی ہے، یعنی جو بھی حکمران تھے وہ جوڈیشری کو علماء سے نہیں لیتے تھے، یہ علماء ہی کے پاس رہتی تھی۔ کیونکہ قاضی ابو یوسف کا جب تقرر کیا گیا عباسی حکومت کی ابتدا میں اور وہ قاضی القضات یا چیف جسٹس بنائے گئے، تو پھر انہوں نے اپنے نقطہ نظر کے بے شمار لوگوں کو جگہ جگہ عدالتی ذمہ داریاں دیں۔ تو ایک لمبی تاریخ بن گئی جس میں علماء کے پاس جوڈیشری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے عالم کی اگر آپ نفسیات کا مطالعہ کریں تو وہ فتویٰ دیتا ہے، وہ فیصلہ دیتا ہے، اس کا مزاج قاضی کا ہے، جبکہ ایک عالم کا مزاج ہونا چاہیے دائی کا، بلانے والے کا، پکارنے والے کا، لوگوں کو صحیح بات کی طرف توجہ دلانے والے کا، وہ ایک معلم ہونا چاہیے. معلم شفیق ہوتا ہے، وہ محبت سے آپ کو تبدیل کرتا ہے، جبکہ قاضی فتویٰ دیتا ہے یا فیصلہ دیتا ہے. تو یہ نفسیات جو ہوتی ہے قوموں کی، میرے نزدیک یہ بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو ان سب لوگوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کے پیچھے یہی نفسیات کار فرما
یہ صورتحال رہی. لیکن سوری، میں ایک اس سے کنیکٹڈ سوال پوچھوں، پھر آپ کی جانب آئیں گے. تو میرے خیال سے اسی وجہ سے یہ رائے اب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. لوگوں نے جو صورتحال دیکھی، کہیں بادشاہت قائم ہے، کہیں جمہوریت کے نام پر آمریت ہو رہی ہے، کبھی کہیں آمریت ہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پچھلا زمانہ اسلاف کا وہ بہتر تھا، خلافت کی جانب ہمیں جانا چاہیے، اسی میں ہمارا حل موجود ہے. تو خلافت کے بارے میں بتائیں گے کہ خلافت کہاں سے شروع ہوئی، دراصل یہ ہے کیا؟
دیکھیے، جو خلافت کا لفظ ہے یہ اصل میں کوئی مذہبی لفظ ہے ہی نہیں. سرے سے عربی زبان میں جیسے عام الفاظ ہوتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ بولتے ہیں نا، صدر بولتے ہیں، تو آپ کی یہ زبان کے عام الفاظ ہیں، یہ کوئی مذہبی الفاظ نہیں ہے. اسی طرح خلافت کا لفظ عربی زبان میں کوئی مذہبی لفظ نہیں ہے، نہ یہ کوئی مذہبی اصطلاح ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے ایک مذہبی اصطلاح کے طور پر متعارف کرایا. عربی زبان کا عام لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ نے اقتدار دے دیا. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کسی کا جانشین بنا دیا. یہ دو مطلب ہیں. اب دیکھیے ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق منتخب ہو گئے اور انہوں نے اقتدار سنبھالا، تو ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، رسول کا جانشین. یعنی یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ بولا گیا ہے، خلیفۃ الرسول.
اس کا کوئی مذہبی
نہ مذہبی پہلو ہے، نہ حکومت سے اس کا کوئی تعلق ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کا نظم چلا رہے تھے، ان کی جگہ پر کس نے نظم چلانا شروع کیا؟ جس نے چلانا شروع کیا اس کو خلیفۃ الرسول کہا گیا. اچھا، عربی زبان میں یہ جو ہے نا کہ فلاں کا فلاں کا، تو اس میں ایک لمبی عبارت بن جاتی ہے، جس طرح ان کے عادات کی عمارت بنی لمبی بن جاتی ہے. اسی طریقے سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت سنبھالی، تو ان کو کہا گیا خلیفۃ و خلیفۃ الرسول، یعنی رسول کے جانشین کا جانشین. تو انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ بھائی بات یہ کہ یہ تو ایک لائن لگ جائے گی، تو خلیفہ تو خلیفۃ الرسول معلوم نہیں کتنے الفاظ بولنے پڑ جائیں گے، تو ہم اس لفظ کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا. تو یہ ان کے اس عمل نے بتا دیا کہ یہ کوئی مذہبی چیز نہیں تھی. یہ آج بھی اس کو ایک مذہبی چیز خامخواہ بنایا جاتا ہے. اصل سوال صرف ایک ہے، وہ سوال یہ ہے کیا مسلمانوں کی حکومت استبدادی ہوگی؟ یعنی کیا اس میں کوئی بادشاہ ہوگا، خاندان ہوگا، اس میں کوئی پوپ ہوگا، اس میں مذہبی علماء کا کوئی طبقہ حکومت کرے گا، یا وہ ایک جمہوری حکومت ہوگی؟ اصل سوال یہ ہے. تو جواب اس کا دینا چاہیے کہ آپ قرآن سنت کی روشنی میں کیا کہتے ہیں. اگر یہ حکومت قائم کرنی ہے بندوق کے زور پر، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اگر کسی خاندان کو حکومت قائم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اگر کسی خاص گروہ کو یہ ذمہ داری دی گئی، تو اس کو دلیل ہونی چاہیے. علم اور عقل کی بنیاد پر تو دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں، ایک وہ جو اہل تشیع کہتے ہیں کہ خدا مقرر کرے گا، اور دوسرے وہ لوگ مقرر کریں گے. ان کے علاوہ کوئی راستہ
نہیں. خلافت کو جمہوریت ہی کہتے ہیں؟
خلافت تو اصل میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک نام ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ طریقہ کیا اختیار کر رہے ہیں.
اسی لیے ہم نے دیکھا کہ نامینیشن کا خلفائے راشدین میں بھی میتھڈ الگ الگ رہا ہے.
کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ سے عرض کروں کہ بالکل سیاسی طریقے سے ہوا ہے، جس طرح کہ جمہوری دنیا میں ہوا کرتا ہے. دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا ہے، تو آپ نے دنیا سے رخصت ہونے کے ایک سال پہلے یہ محسوس فرمایا کہ سیاسی صورتحال میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، وہ بعض اوقات ہر چیز کو مسلح پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جبکہ سیاسی معاملات کو سیاسی زاویے سے دیکھنا ناگزیر ہوتا ہے. ایک چیز ہے آپ کے مذہبی تصورات، ایک چیز ہے سیاسی حقیقت. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں جو تفصیلی بحث کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ عصبیت ہوتی ہے جو اصل میں سیاست میں کار فرما ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ بھٹو خاندان کو ہمارے ہاں ایک عصبیت حاصل ہے. آپ اب جو جی چاہے کر لیں، اس عصبیت نے ایک وقت لینا ہے. اسی طرح بر صغیر میں نہرو خاندان کو ہندوستان میں یہی عصبیت حاصل رہی ہے. ابھی بھی کانگریس میں انہی کا غلبہ ہے. تو یہ جو عصبیت ہے، ایک خاص طرح کی حاصل ہونا، یہ عصبیت ہے جو اصل میں فیصلہ کن ہو جاتی ہے. یہ عصبیت عرب میں قریش کو حاصل تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی کہ قریش کا قبیلہ ایک طرح سے لیڈروں کا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، باقی سارے قبائل اس کو ہی مانتے تھے. جو قبائلی نظام ہے، جیسے آپ بلوچستان ہے آپ کا، یا آپ کا فاٹا ہے، تو وہاں پر آپ جب ڈیموکریٹک پروسیس کو شروع کریں گے، تو پہلے مرحلے میں آپ کو قبائلی سسٹم کے اندر ہی سے راستہ نکالنا پڑے گا. یعنی یہ تصور تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کی رائے لینی ہے، لیکن لوگوں کی رائے زمینی حقائق پر ہی لینی ہے نا. اگر آپ بلوچستان میں لیں گے تو اور طرح سے لینی پڑے گی، اور اگر آپ فاٹا میں لیں گے تو اور طرح سے لینی پڑے گی. تو آپ دیکھیے وہاں ہوا کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ایک بڑی تبدیلی آ گئی اور مسلمانوں کی ایک بڑی حکومت قائم ہو گئی. تو پہلے تو یہ حکومت کم و بیش 9 سال مدینہ ہی میں رہی ہے. ایک چھوٹا سا کوئی 200 کلومیٹر کا علاقہ تھا جس میں یہ حکومت قائم تھی, اس میں اکثریت کی تائید انصار کو حاصل تھی. چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر موقع پر آپ نے انصار کے لیڈروں کو ترجیح دی. یعنی اپنی زندگی میں آپ ہمیشہ کوئی فیصلہ کرتے وقت جب مشورہ کرتے تھے تو انصار کے لیڈر اگر فیصلہ سنا دیں تو آپ عام طور پر اس کو تسلیم کر لیتے. اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے, احزاب میں جب بڑی صورتحال خراب ہو گئی تو آپ نے بنی قطعان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہا, ان سے آپ نے کچھ بات چیت بھی کر لی, معاہدے کا مسودہ بھی تیار کر لیا. اس کے بعد آپ نے بلایا انصار کے لیڈروں کو اور ان سے کہا کہ اب آخری فیصلہ تم لوگوں کو کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کے لیے راضی نہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا جی اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی اس طرح کے قبائل سے دب کر معاملات نہیں کیے, اب ہم کیوں کریں جبکہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے بھی نوازا ہے. تو حضور نے فوری طور پر وہ مسودہ پھاڑ دیا. یعنی آپ کا عمومی طریقہ یہی رہا. چنانچہ دیکھیے حافظ ابن کثیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات کا استقصاء کر کے یہ بیان کیا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جمہور کی رائے کو رد کر دیا. یعنی جو لیڈر تھے ان لیڈروں کی اکثریت ہی کی رائے کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. لیکن ہوا کیا, مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد وہ جو قرآن مجید نے تصویر کھینچی ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے. تو سیاسی صورتحال بھی یک تبدیل ہو گئی. یعنی اب اقتدار کا مرکز انصار نہیں رہے, وہ سارا کا سارا جزیرہ نما عرب بن گیا. تو اس موقع پر حضور نے یہ محسوس کر کے کہ میرے بعد کوئی جھگڑا نہ اٹھے, لوگوں کو بلایا. اس میں انصار کے لیڈر بھی تھے, اس میں مہاجرین کے لیڈر بھی تھے. دونوں کو بلا کے آپ نے یہ کہا کہ میرے نزدیک میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جانا چاہیے. الائمت من قریش, حضور نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ, قدموا قریشن ولا تقدموا ہے. یہ چونکہ انصار پہلے سے اقتدار میں شریک تھے تو ان کو کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ گے اور قریش کو دے دو گے. اب ظاہر ہے کہ آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کیوں, تو حضور نے اس کا جواب دیا کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں جمہوری طریقے سے معاملہ کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الناس تبعون لقریش, جزیرہ نما عرب کے لوگ قریش ہی کی قیادت کے پیچھے چلتے ہیں. مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم, ان کے مسلمان مسلمان لیڈروں کی پیروی کرتے ہیں, ان کے کافر کافروں کی پیروی کرتے تھے. یعنی آپ نے گویا یہ بتا دیا کہ میں نے یہ فیصلہ کسی نسبی ترجیح کی بنیاد پر نہیں کیا, بلکہ میں یہ فیصلہ جمہوری اصول پر کر رہا ہوں, لوگوں کی اکثریت کی تائید ان کو حاصل ہے. یہ فیصلہ ہے جس کا حوالہ دے کے سقیفہ بنی سائدہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سعد بن عبادہ کو جو انصار کے لیڈر تھے خاموش کرایا. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے جو سوال کیا وہاں پہ جاتے ہی, وہ سوال یہ کیا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا فیصلہ دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر کوئی انتشار پیدا نہیں ہوا بلکہ لوگ ٹوٹ پڑے ان کی بیعت کرنے کے لیے. تو یہ بالکل جمہوری طریقے سے جمہوری اصول پر قریش کے لیڈروں کو اقتدار منتقل ہوا. آپ ایسے سمجھیں جیسے پیپلز پارٹی کو اقتدار منتقل ہو گیا یا مسلم لیگ کو ہو گیا. اب وہ اپنے لیڈر کا انتخاب کرتے رہے ہیں. یعنی باقی اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو سب کی تاریخ بتا دوں گا کہ یہ انتخاب بالکل ایسے ہی ہوتا رہا جس طرح پارٹی کی مجلس میں ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ابھی خدا نخواستہ نواز شریف صاحب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ کے یہاں نئے انتخابات نہیں ہوں گے بلکہ مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی بیٹھے گی اور وہ اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کر لیں گے. تو قریش کو حضور نے اقتدار منتقل کر دیا اور بعد میں قریش کے لیڈر ایک دوسرے کو اقتدار منتقل کرتے رہے. اس کی داستان بڑی دلچسپ ہے اگر آپ ساری کی ساری دیکھیں. بالکل جمہوری اصولوں پر انہوں نے فیصلے کیے.
صحیح غامدی صاحب, بڑی خوبصورت بات ہوئی. تو جمہوریت اور خلافت کے رشتے کے حوالے سے مزید سوالات بھی کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہے مختصر سے وقفے کا. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خلافت اور عراق اور شام کی صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں. بریک سے پہلے ملک اسلم صاحب نے سوال پوچھنا تھا.
غامدی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج کی جو اوور آل مسلمانوں کی صورتحال ہے, اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بنیادی طور پہ شدت پسند اور دہشت گرد گروہوں کے نرغے میں ہیں. اس کی مثال موجود ہے ہمارے ہاں, طالبان موجود ہیں عرب پیننسولا میں, القاعدہ ہے نائجیریا میں, بوکو حرام اور صومالیہ میں الشباب, اور شام میں نصرت فرنٹ. اب سوال یہ ہے, اس سے ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے خلاف سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ اور سماجی طور پر اس قدر ناانصافی ہو رہی ہے اس دنیا میں کہ وہ لڑنے مرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یا ایک اس سے دوسرا تاثر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں، یہ چند گروہ ہیں کہ جو ایک مخصوص ایجنڈا رکھتے ہیں، اور اپنے ایجنڈے کو ان میں قدر مشترک یہی ہے کہ اپنے ایجنڈے کو عملی شکل دینے کے لیے یہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں صحیح صورتحال کیا ہے، ہمیں سے کس انداز میں ہمیں اسے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے؟
ایک یہ رائے بھی دی جاتی ہے کہ ان کے پیچھے اگین مغربی طاقتیں ہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ طاقت کوئی اس وقت پیچھے آتی ہے جس وقت آپ اس کو موقع دیتے ہیں، یہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کردار مضبوط ہے، آپ کا فکر بالکل واضح ہے، آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ کسی سازش کا حصہ نہیں بن سکتے، تو کوئی جرت نہیں کرتا آپ کے ساتھ بات کرنے کی. یہ سب چیزیں ہوتی اس وقت ہیں جب پہلے ہم غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے بات پوچھی ہے، اصل میں ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم مذہب کو پڑھتے ہیں، مذہب کو پڑھیں گے نا، یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے جدید تعلیم پائی، اس نے تھوڑی بہت باتیں اپنے ماں باپ سے سنی، کچھ اساتذہ سے سنی، کچھ کو اس نے ذرا سنجیدہ لیا، کچھ کو سنجیدہ نہیں لیا، اس کے بعد زندگی بسر ہو رہی ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. اگر کوئی آدمی سنجیدگی سے مذہب کو پڑھتا ہے، تو جو ہمارا مذہبی فکر اس وقت موجود ہے، اصل میں یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب اس کے اندر سے نکلتا ہے. یعنی میں تو طالبان کے معاملے میں بار بار ریاست کے ذمہ داروں کو یہ توجہ دلاتا رہا ہوں، علماء کو بھی توجہ دلاتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ لوگوں کو سکھائیں گے وہی نکلے گی، یہ اس کے سوا ممکن نہیں ہے. جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اصل چیز کیا ہے، خلافت، خلافت کیسے قائم ہوتی ہے، جہاد کے ذریعے سے. دیکھیے نا، اگر آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اصل چیز ہے جمہوریت، شورائیت، قرآن مجید کہتا ہے امر و ہم شورا بینا ہم، تمہارا نظم حکومت لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا، تو لوگ پھر لوگوں کی طرف جائیں گے. اگر آپ نے لوگوں کو یہ پڑھایا ہے، سکھایا ہے، تو لوگ جائیں گے نا، جا کے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں، اپنا پروگرام پیش کریں، لوگوں کو قائل کریں، ان کے ذہنوں کی تطہیر کریں، ان کو متوجہ کریں کہ وہ ایک اچھا نظام پیدا کریں. اس وقت بھی میں آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بحث سے قطع نظر کر لیں، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے اندر اچھا نظام ہو؟ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا جمہوری معاشرہ قائم ہو جس کے اندر کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو، لوگوں کو اس طرح سے ڈرایا دھمکایا نہ جائے، ان کی جان مال آبرو کو نقصان نہ پہنچایا جائے؟ ہم سب چاہتے ہیں، لیکن اس کے اب طریقے کا سوال پیدا ہوگا. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ میرے پاس 2000-4000 لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور میں ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے رکھا ہوا ہے، میں جہاد کر کے اپنا حکومت قائم کروں گا، اس کے بعد میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا لوں گا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو چونکہ ذہنی لحاظ سے تیار کیا گیا ہے کہ آپ نے جمہوری راستے کو اختیار کرنا ہے، تو پھر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے. آپ سیاسی پارٹی بنائیں، آپ کوئی مذہبی جماعت بنائیں، آپ کوئی ادارہ بنائیں، آپ تنہا کام کریں، لیکن آپ جائیں گے لوگوں کے پاس، آپ ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. تو بنیادی طور پر ہمیں کیا تعلیم دی جاتی ہے ہمارے مذہبی اداروں میں؟ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جمہوریت کی تعلیم نہیں دی جاتی.
گاندھی صاحب، لیکن مذہبی اداروں میں بھی یہ رائے کہاں سے ڈالی جاتی ہے؟ ہم تو چلیں مولوی صاحب کے پاس گئے، مدرسے میں تعلیم حاصل کیا، لیکن ہمیں جو پڑھانے والے ہیں ان کے دماغ میں یہ رائے کہاں سے؟
تاریخ سے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پیچھے 1200 سال کی تاریخ ساری کی ساری یہی ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ عثمانیوں کی حکومت ہو، اندلس میں امویوں کی، جس تاریخ پر آپ فخر کرتے ہیں وہ تاریخ ہے ہی جنگ و جدال کی تاریخ ساری کی ساری. اچھا، جو آخری 500-700 سال گزرے ہیں عثمانیوں کے، عثمانی تو واریئرز ہیں. یہ جو ہمارے ہاں علم دانش، ہم بتاتے ہیں نا ایک زمانے میں دارالحکمت بنایا گیا تھا، ہم نے کتابوں کے ترجمے کیے تھے، یونانی علوم کو منتقل کیا تھا، یہ عباسیوں کے ہاں آپ دیکھیں گے یا آپ اندلس میں امویوں کے ہاں دیکھیں گے. عثمانیوں کے ہاں علم کو وہ حیثیت حاصل نہیں رہی، یہ بنیادی طور پر لڑنے والے لوگ تھے. تو اس سے ایک نفسیات بن چکی ہوئی ہے، اور پھر وہ ہمارے دینی مدارس میں، ہماری مذہبی گفتگوؤں میں داخل ہو چکی ہے. ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جو علماء سیاست میں آتے ہیں اور وہاں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کو کنڈم کیا جاتا ہے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے. یہ حقیقت میں صحیح اسلام لوگوں کو بتاتے نہیں. صحیح اسلام ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، آپ کو لوگوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنی ہے. یہ طاقت کے ذریعے سے اگر قائم کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ حکومت قائم کرنے کے بعد آپ وہاں پہ شریعت نافذ کر دیں. اگر آپ نے شریعت کا نفاذ کر دیا ہے تو آپ کے تمام اقدامات بالکل جائز ہیں. یہ پڑھایا جاتا ہے. اصل میں جب تک آپ اس کو چیلنج نہیں کریں گے نا، اور یہ بتائیں گے نہیں کہ نہیں اس کا حق نہیں ہے آپ کو، یعنی کسی شخص کو بھی مسلمانوں کے اوپر بندوق کے زور سے اپنی حکومت قائم کرنے کا حق نہیں.
اچھا غامدی صاحب، یہ فرمائیے، خلافت کے حوالے سے بات ہوئی اور آئی ایس ایس کا ایک یہ نعرہ بھی ہے کہ جی خلافت مسلم خلافت قائم کی جائے, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا جو نظام ہے جس کے تحت قومیں ایک واضح سرحد کی حد بندی کی پابند ہیں ایک تو, اور دوسرا یہ کہ دنیا کا انتظام عالمی قوانین کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے, دنیا اسی کے تحت لوگ وہاں زندگی بسر کرتے ہیں, تو خلافت کس حد تک ایک قابل عمل صورتحال سامنے لے کے آتی ہے, اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کسی ایسے نظام میں ہے یا موجودہ جو نظام ہے جس کے تحت دنیا اس وقت چل رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے وہ بہتر ہے ان مسائل کے حل کے سلسلے میں؟
مسلمان ہو یا کوئی اور قوم ہو, دیکھیے یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ان کے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ وہ جمہوری معاشرہ قائم کریں. جمہوری معاشرہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے انتخابات کرا دی اور حکمران کا تقرب کر لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی رائے ہے, دوسرے کی بات سنی جائے گی, اگر کسی جگہ اختلاف ہوگا تو اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہو جائیں گے, مذہبی تعصبات اور فرقہ بندی کی بنیاد پر نہیں بلکہ لوگوں کو قائل کر کے آپ حکومت کا نظام قائم کریں گے. اسی میں فلاح ہے, یہی طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے, یہی طریقہ خلفائے راشدین نے اختیار کیا, یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہونی چاہیے. دیکھیے ایک حکومت مسلمانوں کی ہو یا عالمی سطح پر دنیا میں ایک حکومت قائم ہو جائے, اس کا تعلق سیاسی حالات سے ہوتا ہے, یہ میری اور آپ کی خواہش پر نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ یورپ میں دیکھیے, یورپی یونین وجود میں آئی ہے جبکہ کسی حد تک وہ ساری ریاستیں ایک جگہ پہ آ گئی ہیں. یعنی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ معاشی لحاظ سے اتنا تفاوت موجود ہو, تعصبات اتنے گہرے ہوں. اس وقت جو مسلمان ملک ہیں آپ تو وہاں جا کے وہ حقوق بھی حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو مغربی ملکوں میں حاصل ہو جاتے ہیں. آپ داخل نہیں ہو سکتے, آپ سٹیزن شپ نہیں لے سکتے, آپ کے کوئی حقوق نہیں ہوتے, آپ برسوں وہاں رہے, آپ ایک اجنبی ہوتے ہیں. تو پہلے ان چیزوں کو تو درست کر لیجئے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو یہ تصور ہے نا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو جائے,
کوئی یہ شرعی تقاضا بھی نہیں ہے نا کہ مسلمانوں کا,
شرعی تقاضا نہیں ہے. میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہوا کیا آپ کے ہاں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 20-22 سال کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت حجاز میں تھی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت شام اور دمشق میں قائم تھی. دو حکومتیں اسی وقت پیرلل چل رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, یزید کے زمانے میں ایک طرف یزید کی حکومت تھی, دوسری طرف عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی, وہ چلتی رہی. پھر کیا ہوا, 94 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت یہاں قائم تھی اور بنو امیہ کی حکومت ادھر بھی قائم ہونا شروع ہو گئی تھی اندلس میں جا کے. یہاں بنو عباس کی حکومت قائم تھی, وہاں پر بنو امیہ کی حکومت قائم تھی. تو اس وجہ سے یہ حکومت اور اس کا نظام کیسے قائم ہونا, اس کا تعلق سیاسی حالات سے ہے, یہ میرے اور آپ کے مذہبی خواہشات پر مبنی نہیں.
ایک بریک پہ جا رہے ہیں, صرف اسی سے متصل سوال ہے, چونکہ ابو بکر بغدادی صاحب نے جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے, کیا یہ درست ہے کہ خلافت میں ایک شخص خود کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ میں آج سے تمہارا خلیفہ ہوں اور مجھے بیعت دو؟
اس کا کوئی سوال نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, ساری غلطی یہاں سے ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس طاقت ہے, مجھے استیلا اور غلبہ حاصل ہو گیا ہے, لہذا میں خلیفۃ المسلمون میں اعلان کر دیتا ہوں. اس طرح کے خلیفۃ المسلمون ہونے کا اعلان آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. لوگوں کا اعتماد کس کو حاصل ہے؟ یعنی ہمارے ہاں حکومت کرنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے طریقے حالات کے لحاظ سے ہوں گے. قبائلی نظام میں اور طرح سے یہ اعتماد حاصل کیا جائے گا, جاگیردارہ نظام میں اور طرح سے حاصل کیا جائے گا. آج کے زمانے میں آپ دیکھیے ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا, تو اب آپ خیال کر رہے ہیں کہ لوگ ہو سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ووٹ دینا شروع کر دیں. اچھا ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے بجائے لوگوں کی رائے بڑے پیمانے پر لینا ممکن ہو جائے. ابھی آپ دیکھیے انگلستان میں کیا ہوا ہے, یعنی پوری کی پوری قوم کی رائے لے کے انہوں نے ریفرنڈم میں ایک فیصلہ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور جدید نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن میں لا سکتے ہیں, لیکن اصول وہی رہے گا کہ آپ کو لوگوں کی رائے سے حکومت قائم کرنی ہے.
ہم صاحب بریک پہ جا رہے ہیں, بریک پر آئیں گے تو آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ویسے تو اکثریت مسلمانوں کی اس نام نہاد اسلامی ریاست کو ریجیکٹ کر چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ ایسا بھی ہے جو دنیا بھر سے جنگجو ان کے پاس, ایسی کیا اٹریکشن ہے ان میں؟ حال ہی میں نے خبر پڑی ترکی کا ایک بہت بڑا خاندان جو ہے وہ اسلامی ریاست جس کو کہا جا رہا ہے آئیس میں یہاں پر موو ہو چکے ہیں, اور بھی دنیا بھر سے جنگجو جو کہ متمول طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ڈیولپ کنٹری سے, وہ بھی ان کے پاس آ رہے ہیں, ایسی کیا اٹریکشن ہے؟ اسے بات کریں گے, ملک اسلم صاحب کو بھی سوال ہے, اس کی جانب آئیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. خلافت اور عراق و شام کی صورتحال پر گفتگو کریں. ملک اسلم صاحب آپ بھی بریک سے پہلے کچھ کہہ رہے ہیں.
جی میں غامدی صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک ذہنی خلفشار میں مبتلا ہیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے. مثلا یہ کہ کچھ یہ سوچتے ہیں کہ عراقی حکومت آئسس کے خلاف جو کارروائی کر رہی ہے وہ ایک درست اقدام ہے اور اس کی حمایت ایران کرتا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ آئسس شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف جو بھی وہاں پہ جد و جہد کر رہی ہے وہ درست ہے اور اس کی فنڈنگ اور حمایت سعودی عرب کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ایک خلفشار پیدا ہو رہا ہے یا اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی ایک تقسیم نظر آ رہی ہے مسلمانوں کی صفوں میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے مسلمان دہشت گردی جیسے بنیادی مسئلے پہ کوئی متفقہ لائحہ عمل یا حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں؟
نہیں ترتیب دے سکتے. یہ درست فرمایا آپ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمل میں جو خلفشار ہوتا ہے وہ پہلے ذہن کے خلفشار سے شروع ہوتا ہے.
صحیح.
اگر آپ ذہنی لحاظ سے اپنے آپ کو مطمئن ہی نہیں کر سکے کہ آپ کو کیا ایک جمہوری نظام قائم کرنا ہے. دیکھیے نا, مثال کے طور پر اگر جمہوریت کے لیے جدوجہد کی جائے, عراق میں کی جائے, شام میں کی جائے, تو ساری دنیا کی تائید آپ کو حاصل ہوگی.
صحیح.
اور جمہوری جدوجہد نان وائلنس کے اصول پر ہوتی ہے ہمیشہ.
ٹھیک.
اس لیے کہ اس میں آپ کا سارا انحصار کس پر ہے؟ جمہوری جدوجہد کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام کے ہاتھ میں اقتدار آنا چاہیے. جب عوام کے ہاتھ میں اقتدار آنا ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے, ان کو قائل کریں گے, اپنے نقطہ نظر کی طرف لائیں گے. اس میں دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مغرب کا رویہ بھی صحیح نہیں ہوتا. مثال کے طور پر مصر میں ایک جمہوری تبدیلی آ گئی. زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرسی صاحب نے درست کیا یا غلط کیا. اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے تھی؟ اس کی اصلاح فوجی اقتدار سے نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی اصلاح کا طریقہ یہی تھا کہ جو مخالف قوتیں تھیں وہ سامنے آتی, وہ رائے عامہ کو ہموار کرتی, وہ ان کی غلطیوں پر لوگوں کو توجہ دلاتی, پھر انتخابی عمل کے ذریعے سے کسی دوسرے آدمی کو منتخب کر لیا جاتا.
گاندھی صاحب, مجھے ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ عراق کی اندرونی صورتحال پہ اگر نظر ڈالیے تو اس وقت یہ لگ رہا ہے, شاید مستقبل قریب میں یہ ایک حقیقت ہو, کہ وہاں شیعہ اور سنیوں کے درمیان کوئی شدید تصادم کی ایک کیفیت بن رہی ہے, جس کے نتیجے میں یہ امکان بھی موجود ہے کہ عراق تقسیم ہو, کہ سینٹر میں کرد ہو گئے, جنوب میں سنی اور شمال میں شیعہ علاقوں میں تقسیم ہو جائے.
سارے جتنے ملک وجود میں آئے ہیں یہ ملک کوئی تاریخی ملک نہیں ہے.
صحیح.
یہ در حقیقت سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر کے 45 کی جنگ کے بعد وجود پذیر ہوئے.
صحیح.
اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ان ممالک کو وجود بخشا گیا.
صحیح.
اس طرح تو نہیں تھے یہ.
جی.
نہ یہ وہ عراق ہے جو قدیم میں ہوتا تھا, نہ یہ وہ شام ہے جو قدیم میں ہوتا تھا. اس میں بہت کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت تھی. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. جب یہ فیصلہ کر لیا تو اگر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے, تبدیل کیا جا سکتا ہے. میں اس میں ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے ممالک بھی ہیں, مثلا ہمارا ملک ہے. ہمارے ملک میں بہت سی اقوام آباد ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں بہت سی قومیتیں آباد ہیں, یعنی پختون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, سندھی بھی ہے اور پنجابی بھی ہیں. بہت سی قومیتیں آباد ہیں. ہندوستان میں کوئی 50 قسم کی قومیتیں آباد ہیں. زبانوں کا بے شمار فرق ہے. اب دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ مرکز کا استبداد قائم کر کے ایک حکومت چلائیں. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ ایک دن یہ نکلے گا کہ جن کو آپ دبا کے رکھ رہے ہیں وہ اٹھیں گے اور وہ اٹھ کے پھر علیحدگی کا مطالبہ کریں گے. پھر عراق بھی بٹے گا, پھر ہندوستان بھی بٹے گا, پھر باقی ملک بھی بٹیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قومیتوں کو خود مختاری دے دیجیے. دیکھیے نا, آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کی ریاستوں کو کتنی خود مختاری حاصل ہے. قانون سازی تک کا اختیار حاصل ہے بے شمار معاملات میں. یعنی مرکزی قوانین تک میں آپ امریکہ کی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جائیں تو آپ کو بہت مختلف قوانین ملیں گے. اتنی زیادہ خود مختاری اگر آپ دے دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ ایک بڑے ملک کو قائم رکھ سکتے ہیں. میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ دنیا اس جگہ پہنچ گئی ہے جہاں نیشن سٹیٹ بھی ماضی کا قصہ ہو جانی چاہیے. آپ عالمی حکومت قائم کریں تو عالمی حکومت جب آپ قائم کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب قومیتوں کو یا سب ملکوں کو جو بھی موجود ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ خود مختاری دے کے ایک عالمی نظام قائم کر دیتے ہیں, جیسے ہم نے اقوام متحدہ کیا ہوا.
عالمی برادری کی ایک تشویش اس وقت جو موجودہ صورتحال پہ اور خاص طور پہ یہ آئسس کی صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے, وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ تقریباً 3000 افراد تو وہ ہیں جو مختلف یورپی ممالک سے جن کا تعلق ہے اور وہ یہاں ہیں, تو جب یہ واپس جائیں گے اپنے ممالک میں تو یہ ان معاشروں کو خوریزی کی طرف, انتشار کی طرف اور دہشت گردی کی جانب لے کے جائیں گے.
میں تو آج سے 30 سال پہلے اپنی قوم کو خبردار کر رہا تھا اور کوئی آدمی بھی میری بات اس وقت سننے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن میں مختلف مجالس میں یہ کہہ رہا تھا, اپنے خطبات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہم بیج بو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک دن یہ ملک خلفشار کا شکار ہو جائے گا. یہ جو فکری معاملات ہوتے ہیں یہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک کے بعد دوسری صورت میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. فکر بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے. آپ کے علم میں ہوگا, آپ نے شاید جوانی میں دیکھا بھی ہو کہ جب کمیونزم کی تحریک دنیا میں ایک فکری تحریک کے طور پر موجود تھی تو کیسے ہم جوانی میں موٹیویٹ ہوتے تھے, کس طریقے سے بہت سے لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے تھے. یعنی مجھے تو بہت سے ہندوستان میں ایسے لوگوں کا علم ہے کہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں, اپنی جاگیریں چھوڑ دیں. ہاشمی فرید آبادی ایک پرانے کمیونسٹ تھے, آپ ان کی تاریخ پڑھیں حیرانی ہو جاتی ہے جس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا. تو یہ جو فکری معاملہ ہے, یعنی یہ تو بہت بعد میں معلوم ہوا نا اب آ کے کہ نہیں یہ خلاف فطرت نظام تھا, یہ نہیں چل سکتا تھا. مارکیٹ اکانومی اور لوگوں کی فلاح کا کوئی امتزاج ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے لیے بہتری پیدا کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح کا معاملہ جو یہ خلافت کی تحریکوں کا ہے. اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے تو اس کا خدشہ محسوس ہوتا ہے, جیسے اس وقت میں پاکستان کے بارے میں کہہ رہا تھا, کسی عالمی جنگ کو پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنے. کیونکہ جب آپ بہت بڑے پیمانے پر خطرہ پیدا کر دیتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر جو قوتیں موجود ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف ایک عراق ہے ایک شام ہے, دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں موجود ہیں, جمہوری اصول کے خلاف آپ جو طریقہ اختیار کریں گے وہ پھر آئیں گی سامنے, اور اگر وہ سامنے آئیں گی تو پھر بہت خون خراب ہوگا.
گاندھی صاحب, شاید اب وقت ابھی بھی ہاتھ سے نہ گیا ہو, کیا کیا جا سکتا ہے صورتحال کا؟ کیونکہ ایک سوچ ہے, ہم مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں, پاکستان خود اس کا شکار رہا ہے, ان ملکوں میں بھی جہاں جہاں بوکو حرام ہے, الشباب ہے, القاعدہ ہے, طالبان ہیں, ابھی ISIS ہیں, ان سے اس سوچ سے کس طرح نمٹا جائے؟ کیونکہ بندوق سے تو آپ سالوں لڑتے رہیں گے, نہ یہ ختم ہوں گے نہ یہ سوچ ختم ہوگی, اس میں مزید ملٹنسی آتی رہے گی, مزید ملٹنس شامل ہوتے رہیں گے, کس طرح قابو پائے؟
ہر سوچ اپنا کوئی بیسک آرگومنٹ رکھتی ہوتی ہے, وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے, عقلی بھی ہو سکتا ہے, فلسفیانہ بھی ہو سکتا ہے, سماجی سائنس پر مبنی بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اسی کو چیلنج کرنا پڑے گا. دیکھیے, جو کلیسا حکومت کر رہا تھا,
پاپائی دیتے تو اسلام کی انٹرپریٹیشن یہ بھی دیتے ہیں نا,
جی ایسا ہی ہے نا. تو ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت ہوگی, کوئی حدیث ہوگی جس کو وہ انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے, اسی طرح سماجی سائنس کے کچھ اصول ہوں گے. یہ روسو ہے, والٹیئر ہے, ان لوگوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے جو پہلے سے موجود پریمسز تھے ان کو چیلنج کیا, اور آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں مغرب کوئی کم تشدد پسند نہیں تھا. آپ پاپائیت کی تاریخ پڑھیے, ابھی تو دو جنگیں جو ہوئی ہیں بڑی جنگیں جن میں کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں, وہ کل کی چیز ہے. یہ یورپی ہے کہ جو بالکل برہنہ ناچ رہا تھا اس وقت اور جس طریقے سے لوگ مر رہے تھے, لیکن انہوں نے فکری چیلنج کو فکری چیلنج سمجھا اور اس کا مقابلہ کیا. ہمارے ہاں آپ مجھے بتائیے, پچھلے 25-30 سال میں اس فکری چیلنج کو چیلنج سمجھ کر اس کا جواب دینے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی گئی؟ یعنی کوئی OSI کا اجلاس ہوا ہو, کوئی ملکوں کی سطح پر یہ معاملہ ہوا ہو کہ ہم بیٹھیں, بیٹھ کر دیکھیں وہ کیا آرگومنٹ ہے, کیا بنیاد ہے. اس وقت آپ اس کی پینیٹریشن کا اس سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ میں ملیشیا میں رہتا ہوں, وہاں پر ہر دوسرے چوتھے دن جنازہ جا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ جو شہید ان کے اپنے تصور کے مطابق ہو جاتے ہیں, وہ یہاں پہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یعنی اتنی دور دور سے لوگ ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں. اس جذبے کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا, یعنی آپ کو دیکھنا ہوگا وہ کس پر مبنی ہے, ان کی غلط فہمی دور کریں. یہ کچھ غلط تصورات ہیں جن پر یہ سارا کا سارا فکر مبنی ہے, خواہ وہ طالبان کا ہو, خواہ وہ داعش کا ہو, خواہ ISI کا ہو یا القاعدہ کا ہو. اس کو جب تک آپ فکری سطح پہ چیلنج نہیں کریں گے اس وقت تک ممکن نہیں. آپ ایک طرف سے اگر انتظامی اقدام کر کے قابو پائیں گے, دوسری طرف سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے.
اچھا, یہ فکری سطح پہ جو چیلنج کرنے کی آپ نے بات فرمائی ہے, اب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشروں کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ عقیدت کو انسٹرومنٹ بنا کے وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاشروں پہ, اور اس کے بعد پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ طاقت ان کو وہاں حاصل ہو. اس کے نتیجے میں ایک تقسیم ہوتی ہے, وہ تقسیم ایک پراکسی وار کو جنم دیتی ہے, اور اس پراکسی وار کا جو مال غنیمت ہے وہ مختلف برانڈ کے اسلام کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو یہ جو طرز عمل ہے اور یہ جو رویہ ہے, آپ کے خیال میں یہ جو ہم اس طرح کی چیزوں میں جب ملوث ہو جاتے ہیں تو کوئی بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟
نکلنے کی صورت ہمیشہ موجود ہوتی ہے. یہ ہم تب کہیں جبکہ نکلنے کا کوئی ارادہ ہو,
جی
اس کے لیے کوئی جدوجہد کی گئی ہو. یعنی مغرب نکلا نا اس طرح کی صورتحال سے,
جی
وہاں کلیسا کا نحاب تھا, وہاں پر پاپائیت اپنی پوری طاقت سے قائم تھی, مذہب ایک آرگنائزڈ مذہب کی حیثیت سے سوسائٹی پر حکومت کر رہا تھا. انہوں نے اس کو چیلنج کیا, وہ بھی کسی فکر پر مبنی تھا, اس کے بھی کوئی دلائل دیے جاتے تھے, وہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا. آخر صلیبی جنگوں کے لیے لوگوں نے گلی گلی جا کر لوگوں کو نکال لیا تھا نا, وہ بھی جہاد کا ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتے تھے. یہ جب تک آپ فکری لحاظ سے اقدام نہیں کریں گے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ایک کے بعد دوسری تنظیم بنتی چلی جائے گی. اور ان تنظیموں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر پہلی تنظیم نسبتاً جمہوری ہے تو اگلی تنظیم اس سے زیادہ متشددانہ ہوگی, اس کے بعد جو لوگ اس کو چھوڑ کے نکلیں گے وہ اس سے زیادہ متشددانہ عمل اختیار کریں گے. اس کا راستہ یہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ فکری چیزوں کو ہم ایڈریس کریں, اور جو غلط تصورات ہیں ان میں سے ایک ایک کا پوسٹ مارٹم کریں, اس کے اوپر سول سوسائٹی منظم ہو, لوگ منظم ہو, فکری حلقے قائم کیے جائیں, ایک ایک چیز کے بارے میں پوری حساسیت کے ساتھ اس کا تجزیہ کیا جائے, اور وہ خاموش اکثریت جو اصل میں انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کو جب آپ منظم کر دیتے ہیں تو پھر یہ گروہ اقلیت میں چلے جاتے ہیں, جب یہ اقلیت میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کی گفتگو کا. ملک اسلم صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے گاندھی صاحب کی باتیں سنی, خلافت پر بھی انہوں نے اختصار کے ساتھ لیکن جامع گفتگو کی کہ خلافت دراصل ہے کیا, اور ہم نے آئی ایس ایس کے حوالے سے شام میں جو اس وقت صورتحال ہے, عراق میں جو صورتحال ہے, جو کہ مختلف ملکوں میں آہستہ آہستہ ہمیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ آئی ایس ایس ہو یا کوئی اور متشدد تحریک ہو, اسے بندوق کی زور سے آپ بہت لمبا عرصہ لگے گا اسے لڑتے لڑتے. اس سوچ کو, اس فکر کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے, اور گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے, جس کے لیے تمام مسلمان ملکوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.